تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق نقط فقد وجبت له الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد مختصر طريق الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قرآن عظيم کی ایک مختصر سی آیت سورہ نساء کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, جس کا ترجمہ ہے فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین. فضل اللہ المجاہدین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پہ فضیلت دی ہے. اجر عظیما, اور مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھنے والوں کے نسبت اجر عظیم عطا کیا ہے, اجر عظیم سے ان کو نوازا ہے. وہ بیٹھنے والے اگر ان کو موقع ابھی نہیں آیا اور ان کا نمبر ابھی نہیں آیا اور ان کی تشکیل ابھی نہیں ہوئی اور وہ امیر کے حکم سے رہ گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی باری آئی اور وہ کفار کے مقابلے کے لیے میدان میں نکلے, تو فرمایا کہ یہ بیٹھنے والوں پہ نکلنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ ان کے ساتھ کیا ہے. تو نفس اجر تو ان کو بھی ملے گا, یہ بھی نیک اور دیندار اور مستقی اور پرہیزگار ہیں, ثواب ان کو بھی ملے گا. لیکن یہ ثواب والے ہیں, جہاد والے وہی ہیں جو چلے گئے ہیں. فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. وفضل اللہ المجاہدین, جو جہاد کرنے والے ہیں کفار کے مقابلے میں جو چلے گئے ہیں, ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پہ اجر عظیم کے ساتھ فضیلت عطا کی ہے, یہ عظیم کی فضیلت اور برتری عطا کی ہے. اسی آیت سے پہلے ایک اور آیت ہے وکل وعد اللہ الحسنی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ دونوں کے ساتھ کیا ہے, क्योंकि जो बैठने वाले हैं अभी गए नहीं मैदान में, वो जिहाद का मन के मुनकर नहीं है, लेकिन बारी नहीं आई उनकी, बारी नहीं आई और तश्कील नहीं हुई, वो मदीना मुनव्वरा में रह गए हैं। और जिहाद की वो सूरत है कि जो फर्ज आयन के दर्जे में नहीं है, फर्ज किफाया के दर्जे में है, तो उनको बैठने की इजाजत है शराई तौर पर। जब बैठने की उनको इजाजत है और अभी उनकी बारी नहीं आई, तो वो भी किसी गुनाह का इर्तिकाब नहीं कर रहे। जन्नत का वादा उनके साथ भी है, दीनदार मुत्तकी परहेज़गार हैं तो जन्नत का वादा उनके साथ भी है, लेकिन जो गए हुए हैं उनका दर्जा और उनको अल्लाह तबारक व तआला अजर अज़ीम अता करेगा। लेकिन ये सबक अर्जुना है, وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, جو مجاہدین ہیں ان کو بیٹھنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر عظیم کے ساتھ برتری عطا کی ہے۔ اس سے آپ واضح طور سے ایک بات سمجھ گئے کہ جو مدینہ منورہ میں بیٹھنے والے تھے وہ صحابہ تھے۔ آج کا پہلا مسئلہ صحابہ کرام ہے، اور جو جانے والے تھے وہ بھی صحابہ کرام تھے۔ بعض کی تشکیل کا موقع نمبر آیا تھا، بعض کی نہیں آیا تھا، بعض کی تشکیل ہو گئی، بعض کی نہیں ہوئی۔ اسلام کو غلبہ حاصل ہو اور سب کے جانے کی ضرورت نہ ہو، فریض جہاد کے لیے ایک طرف دستہ بھیجا جائے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، دل و دماغ میں ان کا بھی جہاد کا جذبہ ہے، لیکن فرض کفایا کے درجے میں ہیں، جو جائے چلے گئے ہیں وہ کافی ہو رہے ہیں، تو ان کے اب فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بیٹھنے والے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا ثواب دے گا، لیکن جو مجاہدین ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، وہ مجاہد ہیں اور ان کو اس وقت مجاہد نہیں کہا جا سکتا۔ نیکوکار متقی پرہیزگار ہیں لیکن مجاہد نہیں ہے۔ اگر یہ مجاہد ہوتے تو وہ جانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی مجاہد نہ فرماتے۔ فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، بیٹھنے والے تو غیر مجاہد ہو گئے اور جو چلے گئے وہ مجاہد ہو گئے۔ تو جو چلے گئے میدان میں دشمن کے مقابلے میں وہ مجاہدین ہیں، اور جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور تہجد گزار ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے یعنی 100% عمل کرنے والے ہیں، اور جتنے ریاضتیں ہو سکتی ہیں اور جتنی مشقتیں ہو سکتی ہیں وہ سب مشقتیں اٹھا رہے ہیں، روزے کی مشقتیں اٹھا رہے ہیں، اور ریاضت کی جو بھوک و افلاس کی مشقتیں وہ بھی اٹھا رہے ہیں، اور صدقات اور خیرات کا موقع اگر آتا ہے اس کو بھی قربانی دے رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں، اور اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے ہیں تو حضور کے مجلس بھی اٹھا رہے ہیں، اور حضور اگر وہ خود تشریف نہیں لے گئے ہیں تو حضور کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے یعنی ایک روایت میں ایک نماز 1000 کے برابر، اور دوسری روایت میں ایک نماز 50000 کے برابر، ان ثواب بھی اٹھا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مجاہد نہیں فرما۔ قرآن کیا ہے تو اسی سے فقہائے کرام نے یہ نکالا ہے کہ جہاد کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ اس لیے کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، ان کے قرآن نے مذمت نہیں کی ہے، اگر یہ اچھے نہ ہوتے تو قرآن جو ہے ان کے مذہب وہ شان بیان نہ کرتا۔ قرآن نے ان کے ساتھ وعدہ کیا، قل ما وعد اللہ الحسنا، جنت کا وعدہ سب کے ساتھ ہے کیونکہ صحابہ کی جماعت ہے، نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، لیکن جو گئے ہیں وہ مجاہدین ہیں، جو نہیں گئے ہیں مجاہدین نہیں ہیں۔ لیکن یہ ایک واضح چیز ہے، اس لیے اگر ایک آدمی حج کر رہا ہے، یہاں تعجب کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے اور بڑی سے بڑی محنت کر رہا ہے دین اسلام کا، کہ میدان جہاد میں نہیں گیا ہے تو وہ مجاہد نہیں ہو سکتا ہے، نیکوکار ہے، متقی پرہیزگار ہے، اور ثواب کماتا ہے۔ چلو وہ ثواب مجاہدین کے ثواب سے بعض اوقات وہ اگر زیادہ ثواب بھی کما لے، ان کو ایسی صورت آ جائے کہ ثواب زیادہ بھی کما لے، وہ مجاہدین سے جو جہاد میں گئے ان سے زیادہ ثواب بھی کما، انہیں فرض کر لو زیادہ ثواب بھی اگر ان کو مل جائے تو ملے، لیکن مجاہد نہیں ہو سکتا، مجاہد آپ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کیا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین، یہ قاعدین ہیں اور وہ مجاہدین ہیں، جو گئے ہیں وہ مجاہدین ہیں، جو بیٹھے ہیں یہ قاعدین ہیں۔ بہرحال اس موضوع کو مجھے چھیڑنا نہیں تھا. جیسے آیت میں نے پڑھی اس آیت کا ایک سیدھا سا بندے نے ترجمہ اور مختصر سا معصوم آپ کو بتلا دیا. مجھے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنی ہیں. وہ یہ کہ جہاد کا جو یہ عمل اور یہ معاملہ ہے اور یہ جو سلسلہ ہے اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے. فرما الحرب خدعۃ، خدعۃ لفظ بھی ہے، خدعۃ بھی ہے، خدعۃ الحرب خدعۃ، الحرب خدعۃ، لڑائی چال بازی، دھوکے بازی اور تدبیر کا نام ہے. یہ شرعی طور پہ جہاد کے میدان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجازت دی ہے جو کسی اور میدان میں اس کی اجازت نہیں ہے. اور جہاد کے میدان میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ برسر پیکار مد مقابل دشمن سے جودی دھوکہ کر سکتے ہیں، جودی فریب کر سکتے ہیں، جب برسر پیکار ہو اور محارب ہو اور میدان میں ہو، جو بھی تدبیر آپ کر سکتے ہیں ممکنہ وہ ساری تدبیریں آپ کریں، آپ کے لیے شرائط جائز ہے. متنبی نے اپنے محبوب ممدوح کے بارے میں ایک شعر کہا ہے اور اس شعر کا مطلب اس طرح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ احکام جو ہے محبت کے احکام کچھ نرالے ہیں، اس پر محبت کے احکام کچھ نرالے ہیں، البیلے ہیں، اس لیے کہ اور میدانوں میں اور اور شعبوں میں جو آدمی خلاف وعدہ ہی کرتا ہے تو برا محسوس ہوتا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن عشق کے میدان میں اس نے یہ کہا کہ عشق کے میدان میں اگر کوئی آدمی محبوب اور ممدوح اگر کوئی جھوٹ بولے اور اگر وہ اپنے عاشق کے لیے سب کو دھوکہ کرے اور خلاف وعدہ کرے تو کہتا کہ یہ برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے. تفرغت الاحکام ما بین اہلہ فانت جمیل الخلق مستحکم الکذب. صرف دولت کو کہتا ہے فانت جمیل الخلق، خلق خلاف وعدہ، اگر آپ خلاف وعدہ کریں تو اچھا لگتا ہے. مستحکم الکذب، اگر جھوٹ بولے تو یہ جھوٹ اچھا لگتا ہے. اسی طرح اردو میں وہ کہتا ہے غلب کے جیسے ہو شاخ گلاب پر غنچہ، غلب کے جیسے ہو شاخ گلاب پر غنچہ، جو بات بھی نہ کرے با کمال لگتا ہے، جو بات بھی نہ کرے با کمال لگتا ہے. یہ جس طرح اس معاشرے کے البیل احکام ہیں، شریعت مقدسہ اور متحرہ میں جہاد کے معاملات میں بھی عجیب، یعنی ایک نرال احکام، احکام ہی نرالے. یہاں کے خون دوسری جگہ خون آپ دیکھیں تو وہ خون خون ہے، یہاں خون خون نہیں ہے، مشک عمبر ہے، خون خون نہیں ہے، مشک عمبر ہے. یہاں گھوڑے بلکہ گدھا، اگر جہاد کے میدان میں کوئی سوار ہو کر اس کو جا رہا ہے تو اس گدھے کا پیشاب، یہ پیشاب نہیں ہے، نیکی ہے. ویسے عمل میں قیامت کے روز باقاعدہ کی نیکیوں میں شمار کیا جائے گا. فإن شبعه وريه وروثه وبوله، اس کا لیڈر اور اس کا پیشاب، اس کا اشارہ، اس کا پانی پینا، یہ سارے کا سارا ان کے نیک اعمال میں آتا ہے. اندازہ کریا. اس لیے ابھی حضرت مفتی صاحب، مفتی عبد الرحیم صاحب سے بات ہوئی تو کہا کہ جب یاور میں ہم آئے، ابھی وہاں سے واپس آئے، یاور میں جب ہم آ گئے تو وہاں کے جو ذمہ دار تھا اس نے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کیا اور کہا کہ ساتھیوں، یہ مہمان آئے ہیں، پاکستان کے علماء ہیں، جہاد کے شوق رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دس دس فائر کر لو، اللہ کی رضا کے لیے دس دس فائر کر لو، جس کے پاس بندوق ہو تو اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے توپ والوں نے توپے چلائے اور راکٹ والوں نے راکٹیں چلائیں اور جو بندوق والے تھے انہوں نے بندوقیں چلائیں. میرا لے احکام میرا لے فانت جمیل الخلق مستحقر الکلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر تکبر ناپسند ہے، اکڑ کے ہر چلنا اللہ کو ناپسند ہے. مجاہد جب اکڑ کے چلتا ہے فرمایا کہ اللہ کو پسند ہے، اکڑ کے چلتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے. کیونکہ فرشتوں کے بھی کہتے دیکھو تم تو کہتے تھے کہ انسان کو مت پیدا کر، اب جان کے بازی لگانے کے لیے کہتے اکڑا کر کے جاتا ہے، اکڑتا ہے. کسی کے بارے میں اس کے ذات پر حملہ اور اس کے نسب حسب کو نیچے دکھانا، یہ عام شعبوں میں اور عام مسائل اور احکام میں آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو جواز نظر نہیں آئے گا. مضمون کے لیے کچھ نہ کچھ گنجائش ہے کہ اپنے ظالم کے خلاف وہ کچھ بات کرے، اگر نہ کرے تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن یہاں کا معاملہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں منبر نبوی کو بیٹھ کر کفار قریش کے کفار کے یعنی سیا پاچا کرتے ایسے ایسے اشعار جس میں انہوں نے ان کے نسب پہ اور ان کے خاندان پہ ایسے حملے کیے ہیں، ایسے حملے کیے کہ ہم حیران ہو جائیں. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نسب حسب اور خاندان کے لحاظ سے کفار پہ حملے کرتے تھے. حضور نے فرمایا کہ تیرے یہ حملے ان کے نسب حسب پہ جو یہ حملے ہیں یہ ان کو ایسے چبھتے ہیں جیسے تیر کوئی ان پہ پھینکتا ہے، علی نے اس ان پہ سخت تیز تیر کوئی پھینکتا ہے. اور فرما کہ اٹھو اور ان کے مذمت کرو اور جبریل امین تمہارے ساتھ ہے. ایک موقع پہ حضور یہ آئے باہر سے اور ایک خاص انداز ہے، شاعروں میں بھی جب جوش چڑھتا ہے تو یہ خاص انداز ہوتا ہے، بھرا ہوا ہے اور اس کے زبان گویا کہ لٹک رہی ہے اور وہ بولنے کے لیے اور اشعار پڑھنے کے لیے ایسے تیار آ گئے. اور فرمانے لگے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں آج قریش کی وہ مذمت کروں گا کہ یاد رکھیں گے قریش. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ قریش خاندان سے تو میرا بھی تعلق ہے، جب آپ ان کی مذمت کریں گے خاندانی اعتبار سے تو میرے بھی تو اس میں میری مذمت بھی ہو جائے گی. تو فرمانے لگے کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ کو میں ایسا الگ کر دوں گا، ایسا الگ کر دوں گا ان سے، ایسے آپ کو بچا لوں گا اس مذمت سے جیسے آٹے میں کوئی بال گھل جاتا ہے اور کوئی آدمی اس بال کو نکال لیتا ہے اور اس سے ذرا بھی آٹا نہیں لگتا، ایسے آپ کو میں الگ کر دوں گا. یا دودھ سے کوئی بال وہ نکال لیتا ہے اور اس بال سے جو ہے کوئی کچھ بھی نہیں آتا، ہمارے اس طرح آپ کو میں بچا لوں گا. آپ اندازہ کریں خاندانی اعتبار سے ان کی چوٹیں. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں سے جو چوٹیں کرتے تھے وہ خاندان کے اعتبار سے نہیں، دین کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے. دیکھیے اس میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ اتحجوہو ولست لہو بکفن فشرکما لخیرکم الفداء. تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مذمت کا ارادہ رکھتے ہو، کفار سے کہتا ہے لست لہو بکفن، خاندان کے اعتبار سے تو تم حضور کے کف نہیں ہو، حضور کی شان اور ہے، تمہارے خاندان کی جان ہو، تمہاری کیا خاندان ہے اور تم کیا ہو. شرکما لخیرکم الفداء، تم میں سے جو بدترین شخص ہے وہ بہترین شخص سے قربان ہو جائے، تو بہترین شخص جو ہے کہ تم ہو اور اس سے کہا، اور بہترین شخص جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ خاندانی چوٹ ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مذہبی چوٹ کیا کرتے تھے, مذہبی چوٹ مذہب کے ایک بار سے کہتے تھے تم کافر ہو, کافر زد ہو, کافر کی اولاد ہو, اتنا اتنا, اور تم سے کبابی ہو, کبابی ہو, سنا اپنا اس طرح. چنانچہ وہ حضور کے مدح اور ان کی مذمت جب کرتے ہیں تو ایک شہر میں انہیں عبداللہ بن رواحہ نہیں کرنا, یدی تو یہ کیا تھی جب بہو عن کراسی اذا استقلت بالمشرکین المضاجع. ہمارے پیارے پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بھر تہجد پڑھتے ہیں, رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور اپنے بستر میں تہلیل نہیں لگاتے. اذا استقلت بالمشرکین المضاجع, جبکہ اے مشرکو تم مرداروں کی طرف پڑے رہتے, مردار پڑے رہتے اندر, کیونکہ یہ نماز کی چوٹ لگا, یعنی مسلک کی چوٹ, مذہب کی چوٹ. اور وہ جو اس میں آئے عمرۃ القضا کے موقع پہ اور آگے آگے وہ اشعار کو پڑھ رہا وہی کہہ رہا خلو بڑے کو فورا عن سبیلہ اننا نظرناکم علی تنزیلہ اننا ضربناکم علی تنزیلہ اکا فرزاد ہو راستے سے ہم جب ہور آ رہے ہیں اکا فرزاد ہو خلو بن ان کو فارا عن سبیلی حضور کا راستہ خالی کرو اکا فر کے اولاد. حالانکہ ابھی فتح مکہ نہیں ہوا, مکہ فتح نہیں ہوا, عمرۃ القضاء یہ سات ہجری کی بات ہے. خلو بن ان کو فارا عن سبیلی انہا بردنا کم علا تنجیلی رجب الخلیل عن خلیلی, ہم ایسا ماریں گے اللہ کے حکم سے تمہارے گردنوں کو اڑائیں گے. اور اللہ کے قرآن کے آیتوں کے مطابق ہم آئے ہیں اور تم دیکھ, لیکن یہ مذہبی دنیا کی خلو بہت کافر زیادہ راستہ خالی کر دو زبردست. تو یہ چیزیں زبان کے اعتبار سے کسی کو کافر کا بچہ اور سنا اپنا یہ چیزیں بہرحال دوسرے شعبوں میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے, لیکن جہاد کے اس میدان میں ان کے احکامات کی انجیلے اور نرالے ہیں, احکامات اور ان کے مسائل نرالے ہیں. فانت جمیل الخلق مستحکم الکذیبی, جھوٹ تو برا ہے لیکن جب آپ کے زبان سے ہو تو بہت اچھا لگے گا. اور خلاف وعدہ کام, وعدہ توڑنا یہ تو بہت برا ہے لیکن آپ کے زبان سے جب ہو اے محبوب تو بہت اچھا لگے گا. یوں جو دھوکہ ہے, فریب ہے, دشمن کو نیچے کرنے کے لیے جب محاربہ ہو, محاربے کے علاوہ نہیں, اعلان جنگ کے بعد جو بھی کر داؤ, جو بھی داؤ کافر کے خلاف ایک مسلمان چلا سکتا ہے شرع اس کی گنجائش اور اجازت دے. اور یہ شکری کا کرنا الحرب خدعۃ, جہاد کے میدان میں دشمن کے ساتھ لڑنا خدعۃ, یہ دھوکے کا نام ہے. جتنا دھوکہ کر سکتے کرو, اس میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے, کوئی بھی دھوکہ کرنا, کوئی بھی تدبیر, کوئی بھی صورت اختیار کرنا اب جائز ہے جی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 سالہ مدنی دور میں جتنے مہمات خرچ کیے ہیں ان مہمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے نہیں بتایا الا ماشاءاللہ, بڑے بڑے مہمات کو آپ نے چھپایا رکھا. بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے کہ عام طور پہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے کے لیے مثلاً 20 سال کے طور پہ حیدرآباد جاتے تو آپ حیدرآباد کا نام نہیں لیتے, آپ اس طرح جبل سستان کا نام لیتے, مجھے بلوچستان جانا, آؤ ساتھیوں 200 ساتھی ہمارے ساتھ بولے بلوچستان جا رہے ہیں, اب یہاں جا رہے ہیں اور حیدرآباد پہنچ گئے. وہاں کا روایتی 10,000 کا لشکر جرار مدینہ منورہ سے اٹھا کے مکہ مکرمہ پہ ڈالا اور آخر وقت تک اکابر صحابہ کو پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, اکابر صحابہ سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس طرح 2-4 کے علاوہ اکابر صحابہ اور اس میں جن کو پھر تو پتہ نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں. وہ آپ کو معلوم ہے وہاں ایک راز افشا ہوا تھا جس کے متعلق سورہ بینہ سورت اتری ہے. کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. کافر کے لیے بہرحال کرو نرمی. بعض حضرات فرماتے ہیں کافر کو بھی کافر مت کرو مت کرو. ہم تو کہتے ہیں وہ کافر زیادہ ہیں اور کافروں کے اولاد ہیں اور یہ کتے ہیں کتوں سے بدتر ہیں. میں نے ایک سلسلے میں ایک یہاں بیان کیا تھا کہ یہ انسانیت کی درگنی میں ڈوب رہے ہیں, اس لیے ان کی جان اور ان کے مال اور ان کے ساری چیزیں شریعت نے ہمارے لیے حلال کر دی ہے. انسانیت کی درجے سے گر گئے ہیں. اولئک کل انعام بل ہم افضل, جانوروں کی طرح فرمائے نہیں جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. تم رددنا افضل قاتلین یا اصل قاتلین میں گئے ہیں. تبھی تو ان کے خون گرانا اور ان کے بیویوں کے ساتھ بغیر نکاح کے ہم بھی کرنا اور ان کو غلام بنانا بچوں کو, یہ ساری چیزیں. بہرحال تم جس کی عبادت کرتے ہیں اس سے نہیں کرے. بولیا یہ الکا کرو قرآن. بہرحال جو کوئی نیکسیت اور نیکسورت ایسا کہنا چاہتا ہے اور اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے تو ایسے کہے کرے, لیکن ہم نے جتنا ضبط کیا ہے یہ کافی ہے. مزید ہم غلط نہیں کر سکتے. پکے کافر ہیں, اللہ کے دشمن ہیں. وقاتل من کفر, وقاتل من کفر, یہ آخری جملہ جہاد کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری جملہ جہاد کے متعلق. مرض وفات میں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روانہ کیا تو آپ بستر عدالت سے تھے اور اس مرض وفات میں تھے. کچھ دنوں کے بعد آپ کا انتقال ہوا, اس دنیا سے آپ تشریف لے گئے. آپ اٹھے بستر بیماری کی حالت میں اور اپنے ہاتھ سے جنگی جھنڈا باندھا. جنگی جھنڈا, جنگی جھنڈا یہ حضرت اسامہ کے لیے آپ نے اپنے ہاتھ سے باندھا. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے تقریباً سب صحابہ آ گئے سامنے اور کہا کہ اس وقت سے اسامہ کو روک لینا چاہیے. تو فرما کہ جس جھنڈے کو, جنگی جھنڈے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہے ابوبکر اس کو نہیں کھول سکتا ہے. یہ جائیں گے یہ لوگ چاہے مدینہ منورہ میں بھیڑیا آ جائیں اور یہاں کتے آ جائیں اور ہمیں جو ہے وہ ٹانگوں سے پکڑ پکڑ کر کے کھینچے اور کھا جائیں اور میری بوٹی بوٹی ہو جائے, لیکن یہ لشکر جائے گا. یہ آخری لشکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات سے کچھ دن پہلے, کچھ دن پہلے اس لشکر کی تشکیل کی ہے. جیسے اسامہ اس کا نام ہے, لشکر اسامہ. یہ ہوا سلطنت کے خلاف 3000 کا لشکر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تیار کر رکھا تھا. اس کے لیے آپ نے یہ جملے فرمائے ابتدا میں جملے, اعوذ بسم اللہ, اللہ کا نام لے کر اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا نام لے کر جہاد کیے جاؤ. وقاتل من کفر باللہ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں مرو ان کو, مرو ان سے. بہرحال میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جہاد کے اس میدان میں ان چیزوں کی اجازت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے جو دوسرے میدانوں میں اس کی اجازت نہیں ہے. مکہ مکرمہ کی طرف آپ نے ارادہ کر لیا, اس ارادے کا کسی طرح پتہ ایک صحابی کو چلا, حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا اور اس نے ایک خفیہ خط لکھا مکہ والوں کو, اور خط میں اس طرح زبردست جس کا مضمون یہ تھا, مفہوم یہ تھا کہ مکے والوں اندازہ ایسا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ آ رہا ہے, چڑھائی کر رہا ہے, اور یہ یاد رکھو یہ اللہ کا رسول ہے, تم اس کا راستہ نہیں روک سکتے ہو اور کامیابی انہی کی ہوگی. لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں, خبردار رہو, یہ راز آج